میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ توفیق دے تو روزانہ کئی کئی مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ توفیق دے 1200 دفعہ پڑھیں، 786 دفعہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھتے رہیں۔ بڑے غم، دکھ، پریشانیاں اور آزمائشیں ہوتی ہیں ہمارے لیے، مگر ہم اس کے لیے کوئی اس طرح کا روحانی علاج نہیں کرتے۔ ہماری امیدیں دنیا کے لوگوں سے وابستہ ہیں، اگر ہم درود پاک سے اپنی امیدیں باندھ لیں تو یہ درود پاک ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کہیں، جو میں کہتا ہوں آپ کہیے گا، سارے مل کر کہیے، صلی اللہ علی محمد۔ کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علی، عین سے کہیں، علی سے نہیں کہیں، علی گلے سے نکالیں، بیچ سے، حلق سے، اعلا اعلا اعلا۔ علی سے نکالیں گے تو معنی بدل جائے گا نا، میننگ بدل جائیں گے، عین سے نکالیں، اعلا محمد۔ جو کوئی درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک درود پاک ہے، کیا ہے؟ پڑھ کے سنائیں، میں دور ہوں یا رسول اللہ، تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا، آقا آقا سوار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اتار آقا، مجھ دھار میں آ کے ناؤ ٹوٹی، دے ہاتھ کے ہوں میں پار آقا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا آقا سوار آقا۔ میرے سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں، یعنی روایت کا خلاصہ یہ کہ آقا کے مزار پر، قبر انور پر ایک فرشتہ ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی درود پڑتا ہے نا، وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام یہ جانتا ہے، اور اس کا درود اس کے نام اور والد کے نام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے، گویا کہ آقا فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ فرشتے کا یہ عالم ہے، مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ اب ہم درود پاک پڑھیں، اب آپ سوچئے کہ یا اللہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں تیرے پیارے حبیب پر، اور میرا درود تیرے پیارے حبیب کے دربار میں حاضر ہو، آقا کی نظر ہو تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو درود ہے نا پیارے سن، درود یہ پڑھتے رہیں، آپ کام کاج کرتے رہتے ہیں، جو بھی مطلب آپ کی مصروفیت رہتی ہے، درود پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اب سوچو ایک درود پڑھتا ہے بندہ کتنا، اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 درود پڑھتا ہے 100 رحمتیں نازل فرما، کتنا درود پڑھتے رہو گے اللہ کی رحمت اترتی رہیں گی اترتی رہیں گی، غم پریشانی دکھ بے روزگاری تکلیف عجیب و غریب قسم کی آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، رکاوٹیں ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہمارے ساتھ، مگر ہم یہ علاج نہیں کر رہے ہوتے، یہ علاج کریں، کیا علاج کریں گے؟ درود پاک، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا کوئی ایسا ہے جو روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہو؟ اب دیکھیں کتنی دیر لگے گی، اب کتنی دیر لگے گی، چلے ہم مل کر شروع کریں، صلی اللہ علی محمد 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 صلی اللہ علی محمد. یہ 12 دفعہ درود پاک پڑھ لیے میں نے، بھی اب بھی پڑھے، پڑھتے رہے، آتے جاتے، گاڑی میں آتے ہیں گاڑی میں جاتے ہیں، جو بھی آپ کا ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ ہے، اٹھے بیٹھے ہیں، ظاہر نماز تو ساتھ پڑھنی پڑنی ہے، مگر میں ابھی تو چونکہ شروع کیا ہے، تو آپ کے دکھ، آپ کی پریشانیاں، آپ کے غم، آپ کی رکاوٹیں، بہت ساری چیزیں جو بھری ہوئی ہیں اندر میں، یہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھ لیں ایک ایک کر کے ریلیز ہوتی چلی جائیں گی، آپ اتنا سکون ملے گا، ایسی غیبی مدد ہوگی، ایسے راستے کھلیں گے، ایسا کرم ہوگا، پھر وہ دوسرا بتاؤ مدینے کی یاد میں رونے والی آنکھیں ملیں گی، درود پاک زیادہ پڑھیں گے آپ کو زیادہ مدینہ یاد آئے گا. جس پر درود پڑھ رہے ہیں وہ رہتے کہاں ہیں؟ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے، سب مل کے پڑھتے ہیں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے مدینے میں، کہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. اللہ کرے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. پڑھیں گے نا، ایک دوسرے کو یاد بھی دلاتے رہنا، درود پڑھو درود پڑھو درود 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 و سلام درود و سلام درود و سلام، میرا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھ لینا درود پاک ہی پڑھتا رہنا، درود اس کے غم دکھ دور کر دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. آسان وظیفہ ہے، کیا ہے؟ درود. کیا ہے؟ درود پاک، درود پاک، درود پاک، ہر حال میں قبول ہی قبول ہے. دعا سے پہلے دعا کے بعد درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود قبول ہی ہو جائے گا تو اس کے بیچ میں جو دعا کی ہوگی نا وہ بھی قبول ہو جائے گی. صلوا علی الحبیب. حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگ ہیں، فرماتے ایک مرتبہ میں نے ایک تصور باندھا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھوہر یعنی زہریلے کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں اور دوزخیوں کا پیپ پی رہا ہوں. ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے کہا، بتا تجھے کیا چاہیے، جہنم کا عذاب یا اس سے نجات؟ نفس بولا نجات، یعنی نجات چاہیے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں واپس چلا جاؤں اور ایسے عمل کروں جس کی وجہ سے مجھے اس دوزخ سے نجات مل جائے. اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے جو شربت ہے اس کی نہروں کا پانی وہ میں پی رہا ہوں اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں. ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے پوچھا تجھے کس چیز کی خواہش ہے, جنت کی یا دوزخ کی؟ نفس نے کہا جنت کی. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں تاکہ جنت کی خوب نعمتیں پاؤں. تب میں نے اپنے نفس سے کہا فی الحال تجھے مہلت ملی ہوئی ہے, یعنی اے نفس اب تجھے خود ہی راستہ دیکھنا ہے, راستہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ سدھر کا جنت میں جانا ہے یا بگڑ کا دوزخ میں. اب تو اسی حساب سے عمل کر. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا ہے, اس واقعے میں کیا ہے اپنا حساب ہے. غور, ہمیں غور کرنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے. ظاہر ہے سیدھی سی بات آپ کو بتاؤں, نیکی کریں گے تو جنت ہے, نیک کریں گے جنت ہے, گناہ کریں گے تو دوزخ ہے. جنت کی نعمتیں, دوزخ میں پریشانی. اگر ہم اپنی دنیا کی زندگی کو دیکھیں تو آپ خود دیکھیے کہ پریشانی زیادہ ہے کہ راحت زیادہ ہے. پریشانی, خود بھی پریشان ہے, صبح دوپہر شام رات دکھ پریشانی تکلیف ہے, راستے بند, خیالات بند, خاندان نہیں, رشتے دار نہیں, دوست نہیں, احباب نہیں, ماں باپ نہیں, بیوی بچے نہیں, گرتے پڑتے ٹوٹتے پھوٹتے جس طرح پہنچے سو پہنچے, اب سمجھ نہیں آتی کہ آگے کیا ہوگا. نارملی اگر دیکھا جائے تو پیارے اسلام بھائی تکلیفوں کے دن ہے, میں غلط تو نہیں کہہ رہا. بارہ بارہ, پندرہ پندرہ, سولہ سولہ گھنٹے محنت, اور اس کے بعد بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آگے ہوگا کیا. ان تکلیفوں میں رہتے رہتے انسان مر بھی جاتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں میں جس طرح تکلیفوں میں جیا, کیا مرنے کے بعد بھی تکلیف اٹھاؤں گا؟ دنیا کی تکلیف تو چلو دو پانچ دس پندرہ بیس سال ختم ہو جائے گی, یا تو حالات بدل جائیں گے یا موت آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن مرنے کے بعد تو موت نہیں آئے گی نا. اگر وہاں تکلیف ہوئی تو اس تکلیف کو کیسے دور کریں گے؟ وہ موت تو نہیں آئے گی, وہ تو جب وہ تو اللہ نہ کرے, اگر اللہ ناراض ہوا اور گناہوں پر سزا ملی تو اب جب تک کی سزا متعین ہے, فیصلہ اس وقت سزا ملتی رہے گی. اب وہ کتنے سالوں تک ملتی ہے, کب تک ملتی ہے, تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جیسا گناہ ہوگا, جتنی اللہ کی ناراضی ہوگی, جتنا فیصلہ ہوگا تب تک سزا ملے گی. جیسے دنیا میں ہوتا ہے, کسی کو سات سال کی سزا, کسی کو دس سال کی سزا, کسی کو عمر قید کی سزا ملتی ہے نا. مرنے کے بعد پتہ نہیں کس کے کس جرم پر اللہ ناراض ہو جائے اور اس کے لیے سزا کا اعلان ہو جائے, کب تک وہ سزا ملتی ہے ہم نہیں جانتے. کب تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑتا ہے نہیں جانتے. تو یہ فیصلہ کرنا ہے ہم کو اپنے جیتے جی, کہ نیکی کر کے جنت میں جانا ہے کہ گناہ کر کے جہنم میں جانا ہے. عقل مند کیا فیصلہ کرے گا؟ نیکی کر کے جنت میں جانا ہے. آپ کو یہ واقعہ یاد دلاؤں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, یزید کے لشکر نے آپ کو گھیرا, یاد آ گیا؟ اور آپ کے چند ساتھی تھے. یزید کے لشکر میں حضرت حور تھے, حضرت حور بن ریاحی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہی تھے جنہوں نے امام حسین کو سب سے پہلے مذاکرات کے لیے, بات چیت کے لیے روکا تھا. مگر ان کے دل میں اہل بیت کی محبت بہت تھی. اب ہوا کیا, جب انہوں نے کنفرم دیکھا کہ واقعی جنگ ہو جائے گی, کیا واقعی امام حسین شہید کر دیے جائیں گے, تو ان کو وہ بے چین ہو گئے. کیا ہو گئے؟ وہ بے چین ہو گئے کہ آلے رسول سے کیسے لڑیں گے, اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کیسے لیں گے, اتنا عظیم گناہ کیسے ہوگا ہم سے, ہیں سوچ آتی ہے نا. اب وہ بے چین ہے, کیا ہے؟ گھوڑے پر بے چین ہے. ان کے ساتھی نے کہا کہ تجھے میں نے بڑے بڑے لڑائیوں میں دیکھا ہے, تو کبھی گھبرایا نہیں ہے, آج تو بے چین کیوں ہے؟ اب جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ بے چین یہ ہوں کہ ایک قوت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے, ایک طاقت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے. یعنی اگر میں امام حسین کی طرف جاتا ہوں تو میرے لیے جنت ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر ان سے لڑتا ہوں تو میرے لیے جہنم ہے. تو ایک قوت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے, ایک طاقت ہے جو مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے. یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری, اور یہ کہتے ہوئے یزیدی لشکر سے نکلے کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے. وہ کہنا ہے یہ نعرہ حور کا تھا, یہ نعرہ حور کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حضرت امام حسین کی مدد کے لیے حضرت حور آگے آئے, مگر شاعر کہتا ہے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, اب تو مولا علی کے بیٹے تھے نا. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, کہ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے, تو ان کی کون مدد کر سکتا. لیکن ان کے کام آ کر بندہ اپنے لیے جنت کما لے گا. پھر آپ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اپنے پچھلی خطاؤں کی معافی چاہی, جنت کی بشارت لی, کیونکہ یہ تو وہ تھے کہ جن کے نانا مالک جنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ خود کون ہے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اے نوجوانوں اللہ ہمیں جنت دے دے. جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں, امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نما. اللہ تعالی ہمیں ان کا قرب جنت میں عطا فرمائے. ذرا سوچو, یہ میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا نا. اب فیصلہ ہم کو کرنا ہے, فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہمیں کس سمجھ جانا ہے. تو یقیناً فیصلے میں کیا رکاوٹ ہوگی, فیصلہ یہی ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ہمیں جنت پہ جانا ہے, اور جنت پہ جانے کا راستہ نیکی ہے, جنت پہ جانے کا راستہ پرہیزگاری ہے, جنت پہ جانے کا راستہ نماز ہے, جنت پہ جانے کا راستہ روزہ ہے, جنت پہ جانے کا راستہ حج ہے, جنت پہ جانے کا راستہ سچ ہے, جنت پہ جانے کا راستہ حلال روزی ہے. یہ جنت کے راستے ہیں. ایسے جو بھی نیکی ہوگی وہ کہاں جائے گی, جنت میں, اور جو گناہ ہوگا کہاں لے کے جا رہا ہوگا. اب یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں. آج کا دن گزر گیا, میں دیکھوں کہ میں نے جنت میں جانے کے لیے کتنے عمل کیے اور جہنم کی طرف جانے والے کتنے عمل. جس نے بھی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کی, اس نے جہنم میں جانے والا عمل کیا. گویا کہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر گناہ گویا کہ اگر ایک قدم لیتے ہیں تو ہم ہر قدم پر دیکھیں کہ ایک کے قدم میں جنت کی طرف جا رہا ہوں, ایک طرف جہنم کی طرف جا رہا ہوں. تو فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ میں نے جہنم کی طرف جانے والے قدم زیادہ چلے یا صرف یہی چلاؤں, یہ بھی فیصلہ کر لیں. اور پھر جہنم اللہ کی پناہ اور اس کی آگ, اس کا عذاب. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ, رات کے وقت چراغ, آگ کے چراغ سے پہلے ہاتھ اٹھا لیتے اور اس کی جو لو ہوتی ہے نا چراغ کی, اس کی لو پر انگوٹھا رکھ کر اس طرح فرماتے, نفس تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں چیز کیوں کھائی. اس کو یاد دلا انگوٹھے کو کہ یہ دنیا کی آگ ہے. اس طرح ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نفس نے کسی گناہ پر اکسایا کہ یہ گناہ کر. جیسے عموماً نفس اکساتی ہے, شراب پی لے, جوا کھیل لے, بد نگاہی کر لے, بد فعلی کر لے, بدکاری کر لے, فلم دیکھ لے, ڈرامہ دیکھ لے, جھوٹ بول لے, اس طرح کے ہزار قسم کے نفس گناہ یاد دلاتی ہے, نفس گناہ کی طرف لے کے چلتی ہے. وہ حضرت جو تھے ان کو نفس نے کسی گناہ پر اکسایا, انہوں نے کہا ٹھہر. کیا فرمایا, ٹھہر. یہ آگ کے پاس گئے اور فرمایا کہ ایک کام کرتے ہیں, امتحان لیتے ہیں, میں آگ کی طرف ہاتھ رکھتا ہوں, اگر تو برداشت کر لے تو پھر بات کرتے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے آگ پر ہاتھ رکھا فوراً ہاتھ جلا. تو انہوں نے نفس سے کہا, نفس تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی, تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی. ایک بات بتاؤں, بزرگوں نے بڑی پیاری بات کی, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں لذت کے لیے گناہ نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ رہ جائے گا. تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ، تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی رہ جائے گی. کیا لذت؟ دو گھنٹے کی، تین گھنٹے کی، چند منٹوں کی لذت. آپ میری بات سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کیا لذت؟ اس کے بعد افسوس، شرمندگی، ندامت، اور کیا رہ جائے گا ہمارے پاس؟ تباہی اور بربادی، جہنم کی آگ. اگر سچی توبہ نہ کی اور اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے اور ایمان برباد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم بولے ہم تو توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ سچی ہے نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. ہمارا گناہ کا ارادہ موجود ہے، گناہ کے اسباب موجود ہے، گناہ کرنے کے لیے ساری تیاری موجود ہے. اب بولنا یوں 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 کرنا تو یہ تو توبہ اس کو تھوڑی کہتے ہیں. توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور اللہ جانتا ہے کس کا پکا ارادہ ہے کس کا پکا ارادہ نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنی خطاؤں کا حساب لگائیے اب تک کیا ہوا. کیونکہ جب تک ہم حساب نہیں لگاتے نا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کھڑے کہاں ہیں. آپ پتہ نہیں کب آئے ہوں گے اپنے ملک سے، لیکن آپ کو میں پوچھوں کب آئے ہو تو آپ کو میرا خیال ہے گھنٹے اگر نہ بھی یاد ہو تو دن یاد ہو جائیں گے. اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن ہوئے ہیں. کیا کمایا، کیا رکھا، سب پتا ہوگا آپ کو. کیا ہے کیا نہیں ہے سب پتا ہوگا آپ کو. کیوں؟ حساب رکھا آپ نے. جب حساب رکھا ہے تو آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں نا، ابھی یہ ہوا ہے، ابھی یہ ہوا، ابھی یہ ہوا ہے. آخرت کے لیے حساب بنانا، کیونکہ یہ جو میں بار بار آخرت کہہ رہا ہوں نا، یہ اس کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی جس کو اس بات کا ذہن بن جانا چاہیے کہ میں مروں گا، میں مروں گا. دیکھیں آپ تکلیف میں رہے یا راحت میں رہے، امیری میں رہے یا غریبی میں رہے، نوکر بن کے رہے سیٹھ بن کے رہے، ملک میں رہے کہ بیرون ملک میں رہے، کھیت میں رہے کہ پہاڑ پہ رہے، موت تو ہر جگہ آئے گی، مرنا تو ہے نا. اس سے تو کوئی منع نہیں کر سکتا، موت سے فرار نہیں. جہاں موت وقت ہے اس پر موت آ جائے گی. اب میرا بیان جو آپ کو کر رہا ہوں وہ یہ کہ مرنے کے بعد کیا. اچھا مرنے کے بعد کیا، تو مرنے کی تیاری یا مرنے کے بعد کے معاملات کی تیاری زندگی میں کرنی ہے. میں کس کس کا ذہن ہے کہ میں اپنے ملک واپس جاؤں گا؟ آج ہی تو کل، 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال کا زندہ رہا تو یار جاؤں گا تو اپنے ملک واپس، کس کس کا ذہن ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے کیا حرج ہے، شرمانا کیا، ہاتھ اٹھاؤ. مجھے پتا ہے یار واپسی وہی ہوتی ہے جو جس ملک کا ہے. میں نے اب نام ہی نہیں لیا کسی وطن کا، میں نے اپنے کسی وطن کا تو نام نہیں لیا نا، مگر ایک ذہن ہوتا ہے نا. اچھا آپ سورا سوچو، آپ کا ذہن کیا کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ واپسی. وہ کہتا بیک ٹو پویلین، جانا کہاں ہے؟ اب آپ یہاں رہ کر اپنے ملک کچھ بھیج رہے ہو نہیں بھیج رہے ہو یہ بتاؤ. اگر بچ رہا ہے تو بھیج رہے ہو، نہیں بچ رہا تو ایک الگ بات ہے. اگر بچ رہا ہے تو بھیج رہے ہو، چاہے 10 روپے 20 روپے 100 روپے 200 روپے، یورو پاؤنڈ جو بھی نام لو بھیج رہے ہو. وہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ کیونکہ آپ نے وہاں جانا ہے. کیوں بھیج رہے ہو؟ اچھا یہ کیکر بھی بھیج رہے ہو گے، دیکھو سب نہیں خرچ کر دینا، میں آؤں گا، میں آؤں گا، میں آؤں گا. اور جیسے جیسے بڑھتا رہے گا زیادہ بھیجتے رہو گے، پھر کہو گے ضرورت پوری ہو گئی، ہاں اب ذرا گھر لے لینا، ذرا یہ پلاٹ لے لینا، ذرا یہ مکان لے لینا، ذرا دو چار اور چیزیں رکھ کر رکھ لیجیے گا، یہ سب رکھ لینا. بھائی کیا ضرورت ہے بیٹا یہ سب رکھنے کی؟ تو آپ کیا بولو گے؟ میں آؤں گا. پلاننگ یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بتائیں. یہاں تھوڑی بندہ جائیدادیں بناتا ہے، جائیدادیں آپ یہاں نہیں بناؤ گے، جائیداد آپ وہاں بناؤ گے جہاں آپ کو واپس جانا ہے، مکان وہاں بناؤ گے جہاں آپ کو واپس جانا ہے، بنگلے وہاں بناؤ گے جہاں آپ کو واپس جانا ہے. آسائش اور آسانیاں وہاں کے لیے پیدا کرو گے جہاں آپ کو واپس جانا ہے. جس طرح یہاں سے اپنے ملک واپس جانے کے لیے آپ یہاں پر تکلیف اور وہاں کے لیے راحتوں کا انتظام کر رہے ہو، اسی طرح ایک دن مر کر ہمیں قبر میں جانا ہے. وہ ہے ہمارا اصل گھر. نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دوست ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ آپ کا یہ دوست ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا. چاہے آپ یہاں دفن ہو جاؤ یا اپنے ملک میں آپ کو بھیجا جائے، جہاں بھی جائیں اگر مرنے کے بعد یہ وہ جگہ ہے، وہاں کے لیے کیا بھیجا ہے؟ اچھا ادھر تو آپ 10 سال 15 سال 20 سال 40 سال 50 سال کی پلاننگ میں ہے نا، کیونکہ آپ یہاں دیکھ رہے ہوتے یار تمہیں کتنا سال ہوا، بولے 20 سال. آپ اس طرح سوچ رہے ہوتے نا، 10 سال 20 سال 15 سال یہ تو 20-30 سال 15 سال کی پلاننگ ہے. موت کی پلاننگ کون کر سکتا ہے 15-20 سال بعد کی؟ یہ تو لمحہ ہے. کوئی ایک انسان بتا دے کہ اس کی سانسوں کی گنتی کتنی ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اور اصل تو یہ سانسوں کی گنتی جو ہے نا, یہی اپنا سب کچھ ہے. یہ سانسوں کی گنتی, حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے جلدی کرو جلدی کرو. کیا فرماتے ہیں؟ جلدی کرو جلدی کرو. تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہ سانس ہی تو ہیں. اگر یہ رک جائے تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ ختم جن سے تم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو. اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر کچھ آنسو بہائے. ہمیں گناہوں پر آنسو بہانے والے بھی تو سوچ نصیب ہو, افسوس کی تو سوچ نصیب ہو کہ یہ ہوگا کیا, میں کر کیا رہا ہوں. میں آج صرف آپ کو صحیح بات ہے موت یاد دلا رہا ہوں, مرنے کے بعد کی تیاری یاد دلا رہا ہوں. آپ کے گاؤں میں, آپ کے دیات میں, آپ کے شہر میں, اس ملک میں کئی لوگ مر گئے نا. میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا اسلام ہے یہاں بیٹھا ہو جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھاؤ. ہر گھر سے جنازہ اٹھا ہوگا. اللہ کے نیک بندوں کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام ایک مکان کے پاس سے گزرے تو کانپنے لگے اور پسینہ آ گیا. لوگوں نے پوچھا تو فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے چھوٹی عمر میں گناہ کیا تھا. یعنی گناہ یاد کر کر رو رہے تھے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بچپن میں ایک گناہ سرزد ہو گئے, گناہ ہو گیا تھا بچپن میں. آپ جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ لکھوا دیتے تھے. اکثر اس کو دیکھ کر, اس گناہ کو دیکھ کر اس قدر روتے کہ آپ پر گشی تاری یعنی بے ہوشی تاری ہو جاتی. آج آپ کسی درزی کے پاس جاتے پوچھتا کہ کیا کرو, کون سی ڈیزائن یار, یہ ڈیزائن بنا دو یار, یہ ڈیزائن بنا دو یار, یہ کرائی کرا دو, یہ کالر بنا دو, یہ کف بنا دو, آج کل کیا چل رہا ہے یہ کرا دو. اور یہ اللہ کے نیک بندے کیا تھے, جب کوئی نیا لباس سلاتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ لکھوا دیتے جو بچپن میں ہوا تھا, تاکہ یہ گناہ دیکھ کر میں اللہ کی حضور توبہ کرتا رہا. اور یہ گناہ بچپن کا تھا. نابالغ اگر بندہ ہے اور اس میں اگر اسے کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جاتا. لیکن یہ اللہ کے نیک بندوں کی سوچ تھی. لیکن ہم اس طرح کی سوچ رکھتے نہیں ہیں, ہمارا عجیب و غریب ذہن ہے. افسوس ندامت نام کی چیز نہیں. حالانکہ اتنے گناہ ہیں. مثال اگر کوئی یہ آج یہ ذہن بنا لے کہ میں جب بھی نیا لباس سلواؤں گا سارے گناہ لکھواؤں گا, اس کا لباس ہی پورا ہو جائے گا, گناہ پورے نہیں ہوں گے, ہے یا نہیں ہے؟ کون کون سا گناہ کہاں کہاں لکھواؤں, کالر پہ لکھواؤں, گریبان پہ لکھواؤں, چاک پہ لکھواؤں, آستین پہ لکھواؤں, دامن پہ لکھواؤں, پیچھے لکھواؤں, کندھے پہ لکھواؤں, بازو پہ لکھواؤں, کہاں گناہ لکھواؤں اور کون کون سا گناہ لکھواؤں. ہر گناہ لکھنے میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, گناہ بتانے کا نہیں ہوتا. یہ بے شرم انسان ہوتا ہے جو گناہ بتاتا ہے. ارے بھائی یہ بے شرم بے غیرت لوگ ہوتے ہیں جو رات پر گناہ کرتے ہیں, صبح کہتے ہیں فلم دیکھی تھی. ارے بھائی کیا فلم ہے, دیکھ تو صحیح. ارے بے غیرت انسان, اللہ سے شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, تو رات پر گناہ کرتا رہا, صبح بولتا رہا کہ تم بھی گناہ کرو, کیا فلم تھی. اپنے رب کی نافرمانی کی طرف اللہ کے بندوں کو بلا رہا ہے. تجھے کوئی شرم و حیا نہیں ہے, اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تو, تجھے اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا, اللہ تعالیٰ تیری پکڑ کر لے. تو اللہ کی نافرمانی کرتا کرتا بولے اللہ تعالیٰ تیرا کتے کی طرح تیری زبان لٹکا دے, جی خدا سے ڈر نہیں لگتا, بے باک ہو گئے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرت سیدنا مجمع نامی ایک بزرگ گزرے, ایک مرتبہ اوپر کی طرف دیکھا. تو دیکھیے ذرا اللہ کے نیک بندے کیسے تھے. ایک مرتبہ اوپر کی طرف دیکھا, چھت پر ایک عورت کھڑی تھی. جیسے عورت پہ نظر پڑی آپ نے نگاہ لوٹا لی, اپنی نظر واپس کر لی, اور ایک قدر آپ کو اس کے اوپر شرمندگی ہوئی کہ آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی اوپر نہیں دیکھوں گا. دیکھ کر نظر لوٹا, یہاں تو تاڑتے بھائی تاڑتے, اوے دیکھ تو صحیح ماں, ارے بدبختی ہے یہ, تمہیں خدا نے نگاہ اس لیے دی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا منع کیا اس کو تاڑو, اس کو دیکھو, اور پھر خدا ہمارے حال پر رحم فرمائے. میرے نوجوان اسلامی بھائیو ذرا غور کرو, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میری بات تو سمجھو, دیکھتے بھی ہیں تبصرے بھی کرتے ہیں, ابے یہ دیکھ یہ, اور یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ, اور پھر اس پر جو کیفیت اور جو تاثرات دینے کا انداز ہوتا ہے, ذرا سوچو اللہ سن رہا ہے. خدا کے بندو اللہ سن رہا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو, اور جو تم ایک دوسرے سے باتیں کرو کبھی اپنے باپ کے سامنے کر سکتے ہو, اپنی ماں کے سامنے کر سکتے ہو, اپنی بہن کے سامنے کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے نا. یاد رکھو جو تم کہہ رہے ہو نا نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے, اور جس دن اللہ نے تمہارے ہاتھ پہ نامہ اعمال دے کر کہا پڑھو, اس دن خدا کے سامنے کیسے پڑھو گے؟ ذرا سوچا ہے اللہ کے حضور یہ نامہ اعمال کیسے پڑھو گے؟ ارے منکر نکیر لکھ رہے ہیں, تمہیں خدا کے فرشتوں سے حیا نہیں آتی؟ اللہ کے معصوم مقدس فرشتوں سے یہ گناہ لکھوا رہے ہو؟ اور ایسی بے باکی اور ایسی بے شرمی والی باتیں, جو کام اپنے ماں باپ کے سامنے, کسی امام کے سامنے, کسی مذہبی شخص کے سامنے, کسی پیر کے سامنے, کسی بزرگ کے سامنے نہیں کر سکتے. ذرا سوچو تو صحیح, جو تم کام کر رہے تھے اس کو تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارا رب تمہیں سن رہا ہے. اے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اللہ کے بندوں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, ہم تو مسلمان ہیں یار, ہم نے ہمارے رب کا کلمہ پڑھا ہے, ہمیں کیا ہو گیا ہے, یہ کدھر چلے گئے ہم لوگ, کس بے شرمی بے حیائی اور کس قدر گناہوں بھری زندگی میں پڑ گئے ہم؟ کیا اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ ہماری زبان یہ بے حیائی باتیں کرنے کے لیے اللہ نے دی؟ یہ ساری چیزیں غور کریں کہ میرا بنے گا کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ غسل فرمانے کے لیے حمام میں گئے. پہلے ایک نظام تھا, بڑے بڑے حمام ہوتے تھے, یہ میں نے دیکھا ایران میں, جب میرا ایران جانا ہوا تھا تب دیکھا تھا میں نے. پہلے یہ مجھے بھی نہیں اندازہ تھا کہ یہ حمام, جب ایران میں گئے تھے تو یہی تھا, مطلب بڑے بڑے ہال بنے تھے, اندر میں چھوٹے چھوٹے غسل خانے بنے ہوتے, جیسے آج یہ باتھ روم بنے ہوتے نا پیٹرول پمپ وغیرہ پہ جاتے ہیں, جاتے تو اندر میں اتنے سارے استنجا خانے باتھ روم بنے ہوتے, ایسے بڑے بڑے حمام بنے ہوتے تھے. اب ہو سکتا ہے یہ وہی ہو یا کوئی اور ہو, لیکن آپ نہانے کے لیے ایک حمام میں گئے غسل کرنے کے لیے. حمامی جو وہاں کا شخص تھا اس نے آپ کو روک دیا, درہم لاؤ پیسے دو نہانا ہے تو, اگر درہم نہیں دو گے تو داخلہ نہیں ملے گا. اس کے یہ کہنے پر آپ نے رونا شروع کر دیا. ہائے حمامی پریشان ہو گیا, عرض کی اگر آپ کے پاس درہم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ ویسے غسل فرما لیجئے, رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ تو نے مجھے روک دیا, بلکہ مجھے تو اس بات نے رولا دیا کہ درہم نہ ہونے کی وجہ سے آج مجھے ایسے حمام میں جانے سے روک دیا گیا جس میں نیکوکار گناہکار سبھی نہاتے ہیں. اگر نیکیاں نہ ہونے کی بنا پر کل مجھے اس جنت سے روک لیا گیا جو صرف نیکوں کا مقام ہے تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, احساس پیدا ہونا چاہیے, احساس پیدا ہونا چاہیے. آج آپ کسی کا نوکری کرنے جا کے بتا پیپر ہے نہیں ہوتا, تو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میری بات کو سمجھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں مذاق نہیں کر رہا آپ لوگوں کے ساتھ. یہ ہے کام نہیں ملتا, مجھے فلاں ملک میں جانا ہے, پیپر ہے, داخلہ ملتا ہے نہیں ملتا. یہ دنیا ہے جو اب ادھر سے ادھر سے آگے پیچھے اتر پر کر کے گھس کے کدھر بھی چلے گئے. اب سوچو اگر جنت میں جا رہے ہوں گے اور ہم سے کہا گیا کہ نجات کا پیپر ہے, تمہیں رب کی بارگاہ سے یہ پیپر مل گیا, پرچہ ملا گیا, تمہاری نجات ہو گئی, تمہارے لیے جنت کا پروانہ ہے, نیکیاں ہیں, پرہیزگاری ہے, تقویٰ ہے, کیا ہے, کیا جواب دیں گے؟ جیسے ابراہیم بن ادم علیہ رحمان نے سوچا نا کہ یہاں درہم نہیں تھے تو مجھے حمام میں داخلہ نہیں ملا کہ جس میں گناہ کار نیکوں کار سب نہاتے ہیں, یہ سب جاتے ہیں اس کے اندر, مگر وہ جنت جس میں صرف نیکوں کو داخلہ ملے گا, اگر وہاں میرے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو مجھے جنت میں داخلہ کیسے ملے گا؟ ہمیں نیکی کرنی ہے روزانہ, آپ کا میرا ذہن ہو, ہم نے نیکی کرنی ہے, اپنے نامہ اعمال میں ہم نے گناہ نہیں لکھوانے, ہم گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے, ڈر بھی نہیں لگتا کہ گناہ سے کس قدر اللہ کی ناراضگی ملتی ہے. جس نے قصد نماز چھوڑی نا, جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑی, جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا اجازت شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے. یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو شد حج کے اخراجات اور سواری پر قادر ہو, جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے, اس کے باوجود حج نہ کرے, وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. یہ بھی بتا دیا گیا ہے اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو یاد رکھو کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس پر اللہ, فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے, اور اس کا نہ فرض قبول کیے جائیں گے نہ نفل. مزید فرمایا اگر تم نے بد نگاہی کی, کسی نامحرم عورت کو دیکھا یا امرت کو با نظر شہوت دیکھا یا ٹی وی انٹرنیٹ کے ذریعے یہ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے حیائی کے مناظر دیکھے تو یاد رکھو منقول ہے جس نے اپنی آنکھ حرام سے پور کی اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ بھر دے گا. اور جسے یہ سمجھا دیا گیا ہو کہ عن قریب تمہیں مرنا پڑے گا کیونکہ ہر جان کو موت سے ہمکنار ہونا ہے, جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر موت ایک پل آگے ہوگی نہ پیچھے. اور یہ بھی ہمیں پتا دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد اس قبر میں جانا ہے جو مجرموں پر اندھیری اور وحشت ناک ہوتی ہے, ان کے لیے کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو بھی ہوتے ہیں اور اس میں ہزاروں سال رہنا ہوگا. قبر ہر ایک کو دبائے گی, نیکوں کو ایسے دبائے گی جیسے ماں بچھڑے ہوئے لال کو شفقت کے ساتھ سینے سے چمٹا لیتی ہے, اور جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو ایسے بھینچتی ہے, یعنی ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی. صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس بات سے بھی ہمیں خبردار کیا کر دیا گیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا. نیکوں کے لیے جنت کی راحتیں اور مجرموں کے لیے جہنم کی آفتیں ہوں گی. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. سوچتے سوچتے بہت دن گزر گئے آپ کے, ہو سکتا ہے کہ یہ بیان شاید بہت عرصے کے بعد سنا ہوگا. قبر کی باتیں سنی ہوں گی, قیامت کی باتیں سنی ہوں گی, حشر کی باتیں سنی ہوں گی, جہنم کی باتیں سنی ہوں گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت نے, مال کی محبت نے, مختلف پریشانیوں نے سب بھلا دیا ہو. بعض بد نصیب ہوں گے جو روزانہ فلمیں دیکھتے ہوں گے, بد نگاہیاں کرتے ہوں گے, گناہ کرتے ہوں گے, نماز قضا کرتے ہوں گے, اور انہیں افسوس بھی نہیں ہوتا ہوگا. ایسے بھی ملیں گے آپ کو, انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہوگا. لیکن پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو, بیماری, پریشانی, ہارٹ فیل, ایکسیڈنٹ, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے مرنے کی, آپ مر گئے پھر کیا کریں گے؟ کہاں جانا تھا کہاں چلے گئے, کس ملک پہ جانا تھا قبر میں چلے گئے. وہ اندھیری ہے, 10-10, 20-20 سال محنت کرنے کے بعد بھی اگر مر جائے, اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ اس کی رقم سے اسی کی لاش قبر میں دفن کر دی جائے. ارے کیا رکھا اس دنیا کے اندر, ذرا دیکھو تو صحیح. عبرت کی باتیں بیان کر رہا ہوں, یہاں ایسے واقعات نہیں ہوئے آپ کو تو پتا نہیں. اگر آپ کو وہاں پتا ہوتا نا جہاں سے آپ آئے ہو تو شاید یہاں آنے کی بھول نہ کھاتے. اب جو دنیا کی محبت میں, دنیا کے چکر میں جو ہو گیا سو ہو گیا, جہاں پہنچ گئے پہنچ گئے. نیکی کرنے کے لیے اپنے ملک میں رہنا ہی تو ضروری نہیں ہے نا, جہاں بھی رہتے وہاں نیکی کریں, جہاں رہتے وہاں نماز پڑھیں, جہاں رہتے ہیں وہاں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے عمل کریں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنے کردار کو درست کریں, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں کہ میں اپنے رب کو راضی کروں گا, میں اپنے رب کو راضی کروں گا, اور رب کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور ہٹیں. اللہ نے چاہا تو رحمت بھی آئے گی, برکت بھی آئے گی, مشکلات دور ہوں گی, اٹکے ہوئے کام سنوریں گے. اللہ نے چاہا تو آپ کا رزق کھلے گا, آپ کے لیے راستے کھلیں گے. اس کے لیے تقوی ضروری ہے. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. ایک تو سکھی آدمی ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, آسائش بھی ہے, وہ غافل ہے, اس کی غفلت بھی درست نہیں ہے, وہ اللہ کی یاد سے دور ہو گیا, وہ مصیبت پریشانیوں میں مبتلا ہی نہیں ہے, وہ آسائشوں میں ڈوب گیا, وہ اس کو دولت نے یا شہرت نے یا آسائشوں نے اللہ کی یاد سے دور کر دیا. مگر اے مصیبت اور تکلیفوں میں مبتلا لوگوں, تمہیں کس چیز نے اللہ کی یاد سے دور کیا ہے؟ تمہیں تو دن رات تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی غفلتیں دور کر دے. دولت میں اور آسائشوں میں رہ کر گناہوں میں پڑ جانے کی اجازت تو نہیں ہے نا, مگر تکلیف میں تو زیادہ رب یاد آتا ہے. اچھا صرف رب کو یاد ہی کریں گے, یا اللہ کرم کر دے, یا اللہ کرم, بے شک یہ کہنا بھی اچھی عادت ہے, بے شک یہ کہنا اچھی عادت ہے, لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے رہنا, یا اللہ کرم کر دے نماز نہیں پڑھوں گا, یا اللہ کرم کر دے جھوٹ نہیں چھوڑوں گا, یا اللہ کرم کر دے بدکاری نہیں چھٹتی, یا اللہ کرم کر دے بدفعلی نہیں چھٹتی, یا اللہ کرم کر دے فلمیں نہیں چھٹتی, یا اللہ کرم کر دے گانا بازا نہیں چھوٹتا, یا اللہ کرم کر دے داڑھی منڈانا نہیں چھوڑوں گا, یا اللہ کرم کر دے تیری نافرمانی نہیں چھوڑوں گا, مگر یا اللہ کرم کر دے. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو, میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ارے رب کا کرم مانگ رہے تو رب کو راضی تو کرو, عبادت کرو, سجدہ کرو, سجدہ کر کے بولو مولا تیرے حضور سجدہ کر رہا ہوں کرم کر دے, مولا تلاوت کر رہا ہوں کرم کر دے, تیرے ابھی پر درود پڑھ رہا ہوں کرم کر دے, مولا پوری ایک مٹھی داڑھی رکھ لی ہے کرم کر دے, مولا نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں کرم کر دے, تیرے محبوب کے سنتوں پر عمل کر رہا ہوں مولا کرم کر دے, جتنے سارے گناہ پچھلے کیے مولا سب کی معافی مانگتا ہوں مجھ پر کرم کر دے. اللہ کرم کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سچی توبہ کر لو, سچی توبہ, یا اللہ, ایسے رسمی نہیں, صرف کان پکڑ کر منہ پر چپت مار لینے سے صرف توبہ نہیں ہو جاتی. توبہ آپ کے دل میں ارادہ کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہیں, اور وہ اللہ جانتا ہے کیا آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں اب نمازیں پوری پڑھوں گا اور اب جو ہوئی میں اس پر ندامت ہے. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, جو گناہ ہوئے نماز قضا کی سے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی توبہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں یہ پکا ارادہ ہو. کیا؟ پہلی بات, جو پچھلی نماز قضا ہوئی اس پر افسوس, ندامت توبہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ندامت ہوئی. اب دوسری بات, اس بات کا پکا ارادہ ہے آپ کے دل میں کہ یا اللہ جو نمازیں میری قضا ہوئی ہیں وہ ادا بھی کروں گا اور آئندہ کوئی نماز قضا نہیں کروں گا. اب یہ ارادہ آپ کے دل میں جو اپنے رب سے کہہ رہے ہیں, آپ کسی اور سے نہیں کہنا ہوتا, اپنے رب سے کہہ رہے ہیں, اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. ابھی بیٹھے بیٹھے میرا بیان سنتے سنتے بھی آپ چاہو تو توبہ کر لو یار, اس کی شان یہ والی وہ بھی ذات صدور ہے, وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. آپ کو ندامت ہو, افسوس ہو, بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو نکال دو, معاف کر دے مولا, اب تو کچھ بھی نہیں ہے مولا, اجڑ گیا ہوں, نہ دنیا ہاتھ آ رہی ہے مولا, نہ آخرت ہاتھ آ رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طرح گھسٹ گھسٹ کر مر جاؤں اور کہیں تو ناراض ہو گیا تو میں تو مر جاؤں گا مولا. اپنے اندر یہ ندامت پیدا کرے, افسوس پیدا کرے اور اپنے رب سے معافی مانگو, دل صاف کرو. دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, رونا نہیں آتا, رقت نہیں آتی, لطف نہیں آتا, سرور نہیں آتا, اللہ کی یاد میں رونے کا دل نہیں کرتا. ہاں کام کاج نہیں ہے, تکلیف بہت ہے, تب روتے ہیں, آنسو بہت ہے, ہمارے آنسو کا بہت اسٹاک ہے, مگر یہ آنسو ہمارا دنیا کے لیے بہتا ہے, اللہ کے لیے نہیں بہتا. جس دن اللہ کے لیے آنسو بہے گا نا, اس دن دنیا کے لیے رونا نہیں ملے گا, دنیا آپ کے پیچھے آئے گی انشاءاللہ عز و جل. تو یہ سچی توبہ ہوتی ہے, سچی ندامت ہوتی ہے. آؤ سچی توبہ کر لیتے ہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے نا, اللہ معاف کرنے والا ہے, ہم سے بہت بھولے ہو گئی ہیں, بہت گناہ ہو گئے, بہت غلطیاں ہو گئی ہیں. اللہ اگر اسی طرح گناہ کرتے 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 بغیر توبہ کے قبر میں چلے گئے, قبر میں سانپ بچھو آ گئے,
کفنوں میں بچھو گھس گیا، کفن میں سانپ گھس گیا، لاش کو کیڑے مکوڑوں نے چپک گئے، کوئی آنکھ کھا رہا ہوگا تو کوئی گال چاٹ رہا ہوگا، کوئی ہونٹوں کو کھا رہا ہوگا، ہمارے بدن کو کیڑے مکوڑے، ہمارا بدن کی غذا بن جائے گا، کیا قبر میں آگ لگ جائے گی؟ عذاب قبر سخت، عذاب قبر حق، گناہگاروں کے لیے بہت سزائیں، اہو اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ نیکی کی توفیق دینے والا ہے، وہی ہمارے دلوں کو نرم کرنے والا ہے، بس اس کی ایک رحمت کی نظر ہم پر پڑ جائے۔ یا اللہ اس اجتماع میں جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں، اللہ ہم پر رحمت کی نظر ڈال دے، ہم پر رحمت کی نظر ڈال دے، ہمارے دلوں کا زنگ دور کر، ہمارے دلوں کا میل دور کر دے، ہماری آنکھیں تیری یاد میں بہے، یا اللہ ہمارا دل تیرے محبوب کے مدینے کی یاد میں تڑپے، مولا ہم کہاں سے کہاں نکل گئے، مولا جانا تھا مدینے آ گئے کہاں، مولا ہمیں مدینے کا راستہ عطا کر، مدینے کی حاضری عطا کر، مولا ہمیں یہاں نہیں مدینے میں مرنا ہے، مولا ہمیں نمازی بنا، نمازی بنا، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، ہم سے روزے نہیں رکھے جا رہے، گناہ سے عادت ایسی پھنس گئی مولا، ہم سے گناہ کی عادت چھوٹنی، لت پڑ گئی ہے گناہ کی، کیا پڑ گئی ہمیں؟ لت پڑ گئی ہے گناہ کی، جیسے لوگ نشے کے عادی ہو جاتے نا، ایسے کئی گناہ جس کی آدمی کو لت پڑ جاتی ہے، جب تک وہ گناہ کرتا نہیں اس کو چین نہیں آتا، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچی 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 اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ قوم لوط کا نام آپ نے سنا ہوگا، قوم لوط یہ جس گناہ میں مبتلا تھی نا، اس کو کہتے مرد کا مرد کے ساتھ بد فعلی کرنا، یہ آپ کو شاید پتا ہوگا، جب قوم لوط یہ اور سرکش ہوئی نا، اپنے گناہوں میں اور بڑھتی گئی، اور قابل ہدایت نہ رہی، تو اللہ تعالی کا عذاب آ گیا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ امرد حسین، یعنی خوبصورت لڑکا، امرد حسین کہتے ہیں خوبصورت لڑکے کو، حسین لڑکا، امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی جو عادت تھی، کیونکہ یہ قوم بدکاری کرتی تھی، تو اس بدکاری کے عادت کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے، تھوڑی دیر بعد قوم کے جو بد فعلی کرنے والے لوگ تھے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کو گھیر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بد فعلی کا برا ارادہ سے وہ دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، جلے ہوئے دل سے بندہ درد بھرے دل سے سمجھاتا ہے، مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ اچھا، اب آپ کی یہ رنجیدی، رنجیدہ پن، فکر، یہ سب دیکھ کر تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں، یہ آئے تھے امرد حسین بن کر، لڑکے بن کر، کیا کہا؟ ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں، آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے، پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی پانچ بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا. پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا می برسا کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے. این اسی وقت جبکہ یہ شیر الٹ پلٹ ہو رہا تھا, حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وعیلہ تھا, جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی, اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا ہائے رے میری قوم, یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی. پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا. حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر بزنس مین اس وقت کاروباری طور پر مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا, اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا, مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ کا حرم ہے. چنانچہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہا, یعنی لٹکا رہا. جو ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ مکرمہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا, وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, فحیشہ یعنی بے حیائی وہ گناہ ہے جسے عقل بھی برا سمجھے. کفر اگرچہ بدترین گناہ کبیرہ ہے, مگر اسے رب نے فحیشہ یعنی بے حیائی نہ فرمایا, کیونکہ نفس انسانی اسے گھن نہیں کرتی. بہت عاقل عقل مند کہلانے والے اس میں گرفتار ہیں, مگر اغلام یعنی بد فعلی تو ایسی بری چیز ہے کہ جانور بھی اس سے نفرت متنفر ہے, سوائے سور کے. لڑکوں سے اغلام بد فعلی, سمجھ رہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, لڑکوں کے ساتھ جو بد فعلی کرتے ہیں اغلام اس کو کہتے ہیں, یہ حرام قطعی ہے. اس کے حرام ہونے کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جب مرد مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں, اور جب عورت عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانیاں ہیں. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, آخری زمانے میں کچھ لوگ لوتیا کہلائیں گے, یہ فیل کرنے والا ہی لوتیا لوتیا کہلائیں گے, اور یہ تین طرح کے ہوں گے. آپ بڑی غور سے سنیے گا, یہ تین طرح کے ہوں گے. نمبر ایک, وہ کہ جو شہوت کے ساتھ جو خواہش پیدا ہوتی ہے نا, سمجھ رہے ہیں آپ نوجوان بیٹھے ہیں, جو خواہش پیدا ہوتی ہے شہوت پیدا ہوتی ہے اس طرح کی گندی خواہش, تو وہ کہ جو شہوت کے ساتھ صرف امردوں کی صورتیں دیکھیں گے, ان کی شکلیں دیکھیں گے مگر گندی خواہش کے ساتھ دیکھیں گے, یہ لوتیے کی پہلی قسم ہے. اور باوجود شہوت ان سے بات چیت کریں گے, یعنی ان کی صورتیں دیکھیں گے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم, جو شہوت کے ساتھ ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے. اور تیسری, جو ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے, ان سبوں پر اللہ کی لعنت ہے مگر وہ جو توبہ کر لیں گے تو اللہ پاک ان کی توبہ قبول فرما لے گا اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ایک بار جنگل میں دیکھا کہ ایک مرد پر آگ جل رہی ہے, آپ نے پانی لے کر آگ بجھانی چاہی تو آگ نے امرت کی صورت اختیار کر لی, خوبصورت لڑکے کی صورت اختیار کر لی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ ان دونوں کو اپنی اصلی حالت پہ لوٹا دے تاکہ میں ان سے ان کا گناہ پوچھوں. چنانچہ مرد اور امرت یعنی مرد اور امرت آگ سے باہر آ گئے. مرد کہنے لگا, یا اللہ اے اللہ کے نبی, میں نے اس امرت سے دوستی کی تھی, افسوس شہوت سے مغلوب ہو کر میں نے شب جمعہ اسے بدفعلی کی.
دوسرے دن بھی کالا منہ کیا. ایک نصیحت کرنے والے نے خدا کا خوف دلا کر مجھے سمجھایا مگر میں نہ مانا. پھر ہم دونوں مر گئے. اب باری باری آگ بن کر ایک دوسرے کو جلاتے ہیں اور ہمارا یہ عذاب قیامت تک ہے. اللہ کی پناہ. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, امردوں سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار. یعنی یہ حسین لڑکوں سے دوستیاں کرتے ہیں, ایسے کو خبردار ہونا چاہیے. یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. ابتدا میں نیت صاف ہی صحیح مگر شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی. امرت سے دوستی کرنے والے کا کچھ نہیں تو بدنگاہی اور شہوت کے ساتھ بدن ٹکرانے کے گناہ سے بچنا تو نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے. یہ بھی یاد رہے اگر امرت رضا مندی سے پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بدفعلی کروائے گا تو وہ بھی گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے. حضرت سیدنا وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, جو شخص قوم لوط کا سا عمل یعنی بد فعلی کرتا ہوگا اور بغیر توبہ مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا, یعنی قوم لوط کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا. حنفی مذہب میں غلام باز یعنی بد فعلی کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دیں یا اونچی جگہ سے اس کو اوندھا کر کے گرائیں اور اس پر پتھر برسائیں یا اسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کر لے. عوام کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ بیان کردہ سزائیں دیں, صرف حاکم اسلام یہ سزا دے سکتا ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آپ غور کر لیں کہ یہ فعل کس قدر خطرناک اور برا ہے. ایک بزرگ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا کہ ان کا آدھا چہرہ کالا سیاہ ہے. وجہ پوچھنے پر بتایا کہ جنت میں جاتے ہوئے جہنم پر سے جو ہی گزرا ایک خوفناک سانپ برآمد ہوا, اس نے میرے چہرے پر ایک زوردار ضرب لگاتے ہوئے کہا, تو نے فلا دن ایک امرت کو شہوت کے ساتھ دیکھا تھا, یہ اس بد نگاہی کی سزا ہے, اگر تو زیادہ دیکھتا تو میں زیادہ سزا دیتا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم یا تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے یا پھر اللہ تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کیسے رکنا چاہیے یہ اب آپ سوچو, بھوک کے ذریعے, بری صحبتوں کے ذریعے, اپنی نگاہوں کو گندگی سے بچانے کے ذریعے. اب آپ فلمیں دیکھو, الٹی سیدھی فلمیں دیکھو, الٹے سیدھے مناظر دیکھو, کہتے ہیں نا جب بھوک لگے اور خوشبودار کھانا سامنے آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے. آپ سوچئے بھوک کیسی چمکتی ہے, ٹوٹنے کا دل کرتا ہے کھانے پر, ٹوٹ پڑے. شہوت کی بھوک لگی ہوئی ہے, سامنے اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے, وہ چپکتا ہے, وہ ساتھ رہتا ہے, اس کو ساتھ سلانا ہے, ساتھ کھلانا ہے, ساتھ پلانا ہے. آپ بولو میں سے ہمدردی کر رہا ہوں, تمہیں ہمدردی کرنے کے لیے یہ چھوٹا بچہ ہی ملا, یہ بڑے بوڑھے بےچارے جو بیٹھے ہوئے ان کے تو ہمدردی کرنا, دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو کہ میں ہمدردی کر رہا ہوں. یہ چہرے پر جس کی بےچارے کی جھوڑیاں پڑ گئی, چل نہیں سکتا, اس کے تو ہمدردی کرو. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کہاں کہاں کیسا کیسا ماحول بن چکا ہوگا. لوگ گھروں سے دور ہیں, شادی شدہ بیوی بچوں سے دور ہے, کیا کرے, بدکاری کی تو اجازت نہیں ملے گی نا. دو ہی صورتیں ہیں جب انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے, اب بیویاں اور وہ باندیاں جو تمہارے ہاتھوں کی ملک ہوں. باندیوں کا اجبر بظاہر دور نہیں ہے, اب صرف وہ عورتیں جن سے تم نے نکاح کیا تمہاری بیویاں, اس کے علاوہ سارے راستے اسلام اور دین نے بند کر دیے. اب کہیں بھی آپ شہوت کی تسکین کا کوئی سامان نہیں کر سکتے. صبر کریں, اللہ سے ڈریں, اپنی جوانیاں برباد نہ کریں. کئی ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ اپنی جوانیاں برباد کی اور آج شادی کے لائق نہیں ہیں, ماں باپ پیچھے پڑے ان کے. یہ آپ کو میں کہانیاں نہیں ہے, یہ واقعات ہیں. ماں باپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں مگر وہ شادی نہیں کرتے, کیونکہ وہ ماں باپ کو کہہ نہیں سکتے کہ تیرا بیٹا شادی کے لائق نہیں رہا, کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی اپنی جوانیاں برباد کر دی. اب دیکھ لیں اللہ تعالی ہم سے
یہ گناہ سے اللہ ہمیں بچا کر رکھے. جو اس طرح مطلب کہ بدکاری میں، برائی میں، بدفعلی میں مبتلا ہیں، مہربانی کر کے سچی توبہ کریں، دور رہیں. کیونکہ یہ 13-13, 14-14, 15-15, 17-17, 20-20 سال کے نوجوان آپ کے درمیان رہتے ہیں. اب چلو عمر چھوٹی کے بری، اس سے بھی کیا غرض ہے یار. اصل تو وہ فعل ہے جس میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا انجام دیکھ لیجئے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. میں نے نیت کی تھی کہ اس فعل بدکار، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ یہاں ہو رہا ہے، لیکن جہاں ایسا ماحول ہو یہاں یہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ لڑکی کے ساتھ زنا کرنے جائیں گے پیسے زیادہ لگتے ہیں، یہاں تو پیسہ بھی نہیں لگتا. اپنے آپ کو روکو پیارے اسلامی بھائیو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ جب میں گناہ کر رہا تو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا. اسی وقت چیخ ماری، گرے اور انتقال ہو گیا، خوف خدا سے روح نکل گئی. اپنے گناہوں کو یاد کریں، کن کن گناہوں میں. پھر دوسری طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، ابھی نہیں سمجھ پڑے گی. میں تو کئی دفعہ مدنی چینل پہ کہہ چکا ہوں، خدا را سگریٹ چھوڑ دو. یہ سگریٹ کی عادت ہے نا، آپ کو ایک دن نشے کی طرف لے جا سکتی ہے. جس سے سگریٹ پی ہی نہیں ہے وہ نشے کی طرف جانے کا چانس کم رہ جاتا. لیکن یہاں تو ہزار قسم کے نشے ہیں، اور سنا یہی کہ نشہ کرنے والے کو کوئی نہیں پکڑتا. اتنی چھوٹ ہو، نفس ہو، کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہو، لت لگ گئی ہو، تو مجھے بتا پھر بچے کیسے بندہ یار. نہ مدنی ماحول، نہ کوئی خوف خدا والے لوگ، نہ کوئی ایسے دوست یار کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں، جو نماز ایسا کوئی اللہ کرے کہ آپ میں سے کوئی ایسے مرد کلندر اٹھیں، نگاہ کی حفاظت کریں، نیک بن جائیں، امامہ سر پر، داڑھی چہرے پر، مدنی حلیہ، نماز، امامت، پرہیزگاری، تقویٰ، یہ سارا اختیار کریں. کیا اس پہ کیا اس پہ فائدہ ہے؟ فائدہ نقصان کیا ہے؟ آپ جو رزق حلال کما رہے ہیں، کیا داڑھی پوری رکھتے ہو گے تو کیا رزق حلال نہیں کما سکتے؟ سر پر امام آ جائے گا تو کیا رزق حلال نہیں کما سکتے؟ آپ کا حلیہ نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو جائے گا تو کیا آپ رزق حلال نہیں کما سکیں گے؟ ایسا نہیں ہے. کس نے آپ کے کان میں پھونک مار دی ہے کہ جناب آپ اس جیسے بنو گے تبھی ملے گا؟ اس جیسے بن بن کے لوگ قبروں میں اتر گئے یار. جس مصطفیٰ کے نور سے قبر نے پور نور ہونا ہے، اس مصطفیٰ کی نقل کرو نا بھائی، اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر عمل کریں جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ اس طرح بہت ساری برائیوں سے بچیں گے. اب ہمت کرو، مدنی ماحول میں آئیں، آپ کے یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگائیں، قرآن پاک پڑھیں، نیکی کی طرف آئیں. اللہ راستے کھول دے گا، اللہ آپ کے لیے بہت سارے انتظام کر دے گا. کوئی عجب نہیں شادی کا انتظام ہو جائے، بندہ نیت کرے اللہ گناہوں سے بچانے کے اسباب کر دیتا ہے. مگر ہماری نیت ہو، میدان میں آئیں، آن لائن پڑھیں، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھیں، نماز کورس شروع کرائیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنے کپڑوں سے، اپنے نہانا دھونا، استنجا، وضو، نماز، اس کا خیال رکھیں، کپڑوں سے بدبو نہ آئے، بدن سے بدبو نہ آئے، صاف ستھرے رہیں، نفاست، نظافت، سنت تنظیف جس کو کہتے ہیں، تیل بھی لگائیں تو بدبو والا نہ ہو کپڑے پہ. اب جیکٹ ہیں، سویٹر جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے. اللہ توفیق دے تو عطر کا استعمال کریں، خوشبو کا استعمال کریں، گین نہ آئے. ہم مسلمان ہیں، ہم سے گین کیسے آئے گی؟ ہم گندے کیسے رہ سکتے ہیں؟ صفائی کا خیال رکھیں. میں آپ کا بھائی ہوں، بہت دور سے آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، بہت دور سے آیا ہوں آپ سے عرض کرنے کے لیے. بار بار آنے کا موقع ملے نہ ملے، اور یہ نیت لے کر آیا ہوں کہ چلے آپ آ گئے، جیسے آ گئے میں اس بحث میں نہیں جاتا، اب آ گئے. ارے اب آ ہی گئے ہو تو ادھر بھی جنت کی تیاری کرو نا بھائی، نیک بن کے جیو نا. جب جینا ہی ہے تو نیک بن کے جیو نا یار. کیوں اس طرح گناہوں میں بے علم جہالت کے ساتھ جیے؟ جہالت دور کرو، اپنے علم حاصل کرو، قرآن سیکھو، شریعت کی باتیں سیکھو، دین کی باتیں سیکھو. اتنا انٹرنیٹ استعمال کر کے گناہ کرتے ہو، انٹرنیٹ استعمال کر کے قرآن سیکھ لو نا یار، دعوت اسلامی آپ کو سکھائے گی. شریعت کی باتیں سیکھو، دعوت اسلامی آپ کو سکھائے گی.
مال خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا.
آپ مجھے دیکھ رہے ہو, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اجتماع تو بھی ختم ہو جائے گا, میں صلاۃ والسلام پڑھ لیں گے تھوڑی دیر میں, آپ چلے بھی جاؤ گے. آج تو عشاء نہیں پڑی, اس کا کیا کریں گے؟ کل سے فجر کا کیا کریں گے آپ؟ کپڑے ناپاک ہو گئے, کیا کرو گے؟ کیسے کپڑے پاک کرو گے؟ چاہے وہ پینٹ پہنتے ہو, انڈر ویئر پہنتے ہو, یا جو بھی آپ شلوار پہنتے ہو, ناپاک ہو گئے, کیسے پاک کرے گے؟ پاک کرنا آتا ہے؟ سیکھا ہی نہیں ہے کبھی پاک کرنا. غسل فرض ہو گیا, کیسے غسل کرو گے آپ؟ غسل فرض کیسے کیا جاتا ہے یہ سیکھا نہیں ہے. میں تو آپ کو دیکھ دیکھ کر یقین مانے میرے اندر ایک عجیب سے طوفان ہے. اللہ کرے آپ کے اندر ایسے مبلغین آپ کے اندر سے اٹھے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو جنت کے راستے پر لے کر چلیں گے, آپ کو علم دین سکھائیں گے. یہ ہیں تبھی تو آپ دور دور سے آئے ہو. اب اپنے گھر میں بیٹھ کر تھوڑی مجھے سن رہے ہو, گھروں سے, اپنے کیمپوں سے, جہاں بھی آپ رہتے ہو, نکل نکل کر یہاں آئے ہو نا, بسوں میں بیٹھ کر, گاڑیوں میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو. میں آج ان سے بیان کر رہا ہوں جو گانے بازے سننے نہیں آئے, ناچنا گانا دیکھنے نہیں آئے, آج وہ یہاں آئے اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے. آپ نیکی کے کام کے لیے گھر سے نکلے ہو گے تو آپ کے لیے تو ماننا سننا سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. اور یہ جو ہزاروں اسلام بیٹھے اگر یہ کوشش کریں تو وہ جو بےچارے بالکل دور ہیں ان کو کون سمجھائے گا؟ اب میں یہاں بیٹھے بیٹھے ایک ہی اجتماع میں غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, یہ ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں, تو سکھا نہیں سکتا. مبلغین کے پاس رابطہ کریں, مبلغین آپ کے پاس آئیں. آپ کے ہر علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالیغ نگر کھل گیا نا, قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ, یہ انشاءاللہ آپ کے سارے کام درست کر دے گا. کون کون قرآن سیکھنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ, جو واقعی نیت سچی ہے. اب میرے نگران کھڑے ہو جاؤ, آپ ہاتھ اٹھا کر رکھو میرے پیارے بھائیو, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. ہاتھ اٹھا کر رکھے جو قرآن صحیح سیکھنا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے, آپ بھی ذرا نگاہ فرمائیں, ہاتھ اٹھا کر رکھیے گا. اب مجھے ان کو سکھانا ہے, یہ آگے پیچھے ہر طرف بیٹھے ہوئے, مجھے ان کو سکھانا ہے, میں کہاں سے ان کو مبلغ لا کر دوں؟ یہ بےچارے سیکھنا چاہتے, یہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ پریشان ہے, مجبور ہے, جو بھی ہے, مگر یہ قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے یار, ان کو کچھ انتظام کرو یار, یہ میرے مجھے ان سے بہت محبت ہے یار, مجھے ہمدردی ہے ان لوگوں کے ساتھ. یہ آپ نے کتنوں کو دعوت دی, کوئی نہیں آیا ہوگا, یہ آ گئے نا, انہوں نے آپ کی دعوت پہ لبے کہی ہے. یار ان کا کام کر دو, ان کو قرآن پڑھا دو یار. کوئی آئے گا مرد کلندر اٹھے گا, داڑھی رکھے گا, امامہ پہنے گا, میدان میں آ جائے گا, ان سے ملے گا, ان سے ملے گا, آؤ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے, بتاؤ. ارے جو اللہ کے لیے آگے آئے گا, اللہ کے دین کی خدمت کرے گا, کیا وہ بھوکا پیاسا رہے گا یار؟ ایک شخص تھا, آگ کو پوچھتا تھا, کس کو پوچھتا تھا؟ مشرک تھا. وہاں پر چند اللہ کے نیک بندے قافلہ لے کر پہنچے, اس کو نیکی کی دعوت دی, اسلام کی دعوت دی, وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور انہی کے ساتھ چل پڑا. کیا کیا؟ انہی کے ساتھ وہ رہتے رہے, اللہ اس کے رسول کے دین کا کام کرتے رہے. جب تھوڑے عرصے کے بعد ان کا ٹائم پورا ہوا تو کہہ رہے حضور ہم تو ہمارے راستے پہ جا رہے ہیں, باب اپنے شہر کی طرف جائیں. تو وہ جو نیا مسلمان ہوا تھا وہ جیسے ہی جانے لگا تو ان بزرگوں نے کیا کیا کہ کچھ پیسے نکالے, کس کو دیے, کہ یہ رکھ لیں. اس نے کہا کیوں دے رہے آپ؟ بولا کو کھانے پینے میں کام آئیں گے, رکھ لیں ضرورت, غذا خوراک. تو ہنس پڑے کہ آپ عجیب لوگ ہو, کہ کیا ہو گیا؟ کہ جب میں اللہ کو مانتا نہیں تھا اس نے تب مجھے بھوکا نہیں رکھا, اب تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں, میں اس کو مانتا ہوں, اب کیا وہ مجھے بھوکا رکھے گا؟ ارے سمجھ جاؤ یار, ہم نیکی کی طرف چل نہیں رہے تب بھی بھوکے نہیں ہیں. کیا نیکی کریں گے تو بھوکے رہیں گے؟ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. جب آپ اس کی طرف چلو گے, مولا میں تیری طرف آیا, میں تو آپ کو واقعی کالنگ دے رہا ہوں, بلا رہا ہوں. آپ سوچو, ذہن بناؤ, نیت کرو اور اس بھیڑ سے نکلو. آپ پھنس گئے ہو, آپ کی گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یار میں آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں نہیں جا سکتا, پتہ ہے کہاں جا سکتے ہو؟ جب ایسے پھنس جائے نا, نہ دائیں جا سکتا ہے نہ بائیں جا سکتا ہے, نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے, مگر پھر بھی ایک جگہ خالی ہے, اوپر کی طرف چلا جائے. اوپر کے جائے سارے راستے پھر تیرے ہیں. اوپر کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول کی مدد سے اوپر ہو جائے گا. وہ بھیڑ سے نکالیں گے اور تمہیں مدینے کے راستے پہ چلا دیں گے.
بازار عمل میں تو
کون ایسا ہونا چاہیے؟ آپ میں ایک ایسا مبلغ ہونا چاہیے جس کو کمانے کی فکر نہ ہو. ارے ہم سب مل کر اس کو پیسے دے دیں کہ تم ہم سے پیسے لو اور ہمیں آ کر دین سکھاؤ, وہ ہم کو آ کر دین سکھائے, اس کو کاروبار سے, کام کاج سے, فکر ماں سے آزاد کرنا پڑے گا, تب وہ آ کر ہمارے گھر گھر جا جا کر ہمارے محلے میں آ کر ہمیں دین سکھائے گا. تو اللہ کرے ایسا کچھ ہو جائے, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.